ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان کے تازہ ترین سیاسی حالات۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، پاکستان کے سیاسی حالات کے تناظر میں اگر گفتگو کی جائے تو ایک طرف جہاں خاص طور پر صوبہ سندھ میں شدید موسمی بارش کی وجہ سے موسم گرما کا درجہ حرارت کم ہوا ہے، لیکن بظاہر سیاست کا درجہ حرارت جوں کا توں باقی ہے۔ تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ گزشتہ روز سے اب تک کراچی میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، اور بارش نے جیسا کہ اخبارات نے ہیڈنگ لگائی کہ رکنے سے یا تھمنے سے انکار کر دیا۔ بہرحال لیکن کیا سیاسی درجہ حرارت جو بار بار اوپر جا رہا ہے وہ بھی نیچے آئے گا، اور جو سیاست کی گتھیاں ہیں، جو مسائل اور مشکلات ہیں وہ جلد سلجھ پائیں گی، اور جو حالات اس وقت بن رہے ہیں اور جس طرح سے بیانات آ رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے اور خاص طور پر صوبہ سندھ اور کراچی کے تعلق سے، وہ کس سے کروٹ لیں گے، یہ سارے موضوعات اور مسائل اور سوالات ہیں جن کا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ اور اس کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے پاکستان کی دو معزز اور معروف اہم سیاسی اور مذہبی شخصیات کو، جناب نواز زادہ حاجی لشکری رئیسانی صاحب جو سینیٹر ہیں پاکستان کے اور جو محتاج تعارف نہیں ہے آپ کے لیے، اور دوسرے جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی رہنما جناب عبدالغفار عزیز صاحب ہیں۔ ہم دونوں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ تو بہرحال میرے لیے تو آپ دونوں محترم ہیں، باب گفتگو کس سے شروع کی جائے؟
دیکھیے، آپ کا تعلق یقیناً لکھنؤ سے آپ نے بتایا تو پہلے ان سے
بہرحال آپ بزرگ ہیں، تو میرا بہت شکریہ جناب لشکری رئیسانی صاحب۔ گزشتہ دنوں ذوالفقار مرزا صاحب جو سینئر وزیر تھے سابق البتہ سندھ کے، ان کے بیانات اور ان کی پریس کانفرنس نے ایک نئی صورتحال پیدا کر دی پاکستان کی سیاست میں۔ اگرچہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس یا بیانات صوبہ سندھ کے تناظر میں دیے، لیکن جو بیانات ہے وہ اس نے پورے پاکستان کو ایک طرح سے ہلا کر رکھ دیا۔ اس درمیان مختلف جماعتوں کی طرف سے، مختلف جماعتوں کے رہنماؤں کی طرف سے مختلف بیانات آئے، اور اگرچہ مختلف بیانات ہیں لیکن اس میں میں نے جو ایک مشترکہ نقطہ تلاش کیا وہ یہ کہ سب اس بات پر متفق نظر آیا اور سب کا اس بات پر اتفاق تھا کہ سامراجی قوتیں پاکستان کو توڑنا چاہتی ہیں، یہ سب کا متفقہ بیان تھا۔ اب اگر اس کو ہم متفقہ بیان مان لیں سب کا، تو اس میں دو چیزیں کہ آیا جو سب نے کہا ہے کہ سامراجی طاقتیں توڑنا چاہتی ہیں پاکستان کو، تو آیا کیا سب کی نظر میں سامراجی طاقتیں بھی ایک ہیں یا سامراجی طاقتیں بھی الگ الگ ہیں، الگ الگ ان کی درجہ بندی ہے، کوئی کسی کو سامراجی قوت کہتا ہو یا کوئی کسی کو سامراجی قوت کہتا ہو؟ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ سب کی سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ سامراجی قوتیں پاکستان کو توڑنا چاہتی ہیں، تو کون ہیں وہ سامراجی قوتیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھوڑا سا اگر موقع دیں ذرا ہسٹری میں میں چلا جاؤں اور وہاں سے ہم اپنے سوال کے جواب کی طرف آئیں گے۔ پاکستان جب معرض وجود میں آیا 1947 میں، تو میرے علم اور تحقیق کے مطابق ہم اسی وقت سے ہی فرنٹ لائن سٹیٹ رہے ہیں۔ کمیونزم اور کیپٹلزم کے درمیان میں پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ رہا ہے، جیسے ترکی بھی بہت عرصے تک رہا ہے، اب کچھ وہاں ریلیکسیشن آئی۔ یقیناً اسٹیبلشمنٹ نے ان سامراجی قوتوں کے، کیونکہ پاکستان میں بہت 25 سال بعد ڈیموکریسی آئی، تو 25 سال متواتر سامراجی قوتوں کے ساتھ، کچھ عرصے انگریز سامراج تھا، اس کے بعد امریکہ نے زیادہ اختیارات حاصل کیے دنیا کی سیاست میں، تو اس کی طرف زیادہ آج کل لوگوں کے انگلیاں اٹھتی ہیں کہ وہ بڑا سامراج ہے۔ تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے پروگریسو لوگ جو پرو سوویت یونین تھے، ان کا یا قتل عام کرائے یا ٹرائل کرایا یا ان کو کرش کرنے کی کوشش کی, اور یہ بہت عرصے 25-30 سال متواتر چلتا رہا. جو یہ ڈیموکریسی آئی, شہید ذوالفقار علی بھٹو کا یہ کوشش تھا کہ اس ملک کے خود مختاری کے لیے اپنا کردار ادا کرے اور اس ملک کو اس بڑے تنازع سے نکال کے عام لوگوں کے اور پاکستانیوں کے اور خطے کے مفاد میں اس ملک کا کردار ہو سکے. لیکن ان کچھ عرصے بعد جو ہوا, جنرل ضیاء اللہ کا مارشل لا, اور پھر سے وہ جو تنازع تھا کمیونزم اور کیپٹلزم, اس میں پھر پاکستان پڑا, اور جس کے نتیجے میں ہم جو کچھ آج ہم کاٹ رہے ہیں وہ جنرل ضیاء الحق کا بویا ہوا تھا, اور آج ہم ہمارے سر پہ 40 لاکھ افغان مہاجرین وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ہی سوویت یونین کی ڈس انٹیگریشن ہوئی, سوویت یونین منتشر ہوا, تو سامراج کے مفادات خطے میں کسی اور رنگ میں آئے. مثلا اب وہ انہوں نے اس پھر پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے, ایک بقول سامراج امریکن جو بلاک کے لوگ ہیں, ویسٹرن بلاک کے لوگ ہیں, کہ کیپٹلسٹ دنیا اور فنڈامنٹلسٹ یا اسلامی جو نظریاتی دنیا, اس کے درمیان میں اب پھر سے ٹکراؤ ہے. اب ہوا یہ کہ کچھ پروگریسو لوگوں نے کیپٹلسٹ بلاک کے ساتھ دی, اب مذہبی لوگوں کا ٹرائل ہو رہا ہے, قتل عام ہو رہا ہے, ان کو زیر عتاب وہ ہیں. تو اس وقت تک ہم یہ سب کچھ پچھلے 60-65 سالوں سے میرے علم کے مطابق میں ہم بھگت رہے ہیں. اس وقت جو حالت ہے ہمارے ملک کی, معاشی حالت, یہ جنرل مشرف کے جنگ کے بعد پیش آئے. مثلا ایک وار اگینسٹ ٹیررزم جو ہم کو آج تک پاکستان کا سامنا نہیں تھا اس کے ساتھ, پر ہمارے سرزمین پہ یہ جنگ لڑا جا رہا ہے اور ہم اس کو بہت شدید طریقے سے ہم نقصانات برداشت کر رہے ہیں. مطلب ہمارے معیشت کو $50 بلین کے لگ بھگ نقصانات ہوئے ہیں. اگر ہم ایک پرامن انداز میں آگے بڑھتے, اپنے معیشت اور اپنے سرزمین قوم کا سوچتے, ہم شاید بہت آج جو معاشی پیچیدگیاں پیدا ہوئی, جو سماجی پیچیدگیاں پیدا ہوئیں, اس کے نتیجے میں مسائل میں اضافہ ہوا, اور ہمارے سرزمین پہ مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز کا ایک پروکسی وار بھی چل رہا ہے. مذہب کے نام پہ, نظریات کے نام پہ, طبقات کے نام پہ, لسان کے نام پہ مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے. اور یقیناً ذوالفقار مرزا صاحب نے جو بات کی, اور اس میں کچھ لوگوں کو سرپرستی ہے ان سامراجی قوتوں کا جس کو ہم امریکہ کہتے ہیں, ملک کے پیچیدگی مسائل میں اضافہ ہوا, اور پاکستان کا ہر شخص اس امید پہ ہے کہ ریاست ان سوالات کا جواب لوگوں کو دے گا. وہ 180 ملین پاکستانیوں کو وہ سوالات کے جواب ہے. اسی لیے تنازع اب پچھلے کوئی 2-3 ہفتوں سے مزید گرمی اختیار کر رہا ہے. لوگوں کا مطالبہ ہے کہ جو بات ذوالفقار مرزا نے کی, اس کا جواب ان کو ملنا چاہیے.
جی عبدالغفار عزیز صاحب, آپ کیا فرماتے ہیں کہ واقعی جو سب یہ کہہ رہے ہیں, خواہ ذوالفقار مرزا ہوں یا الطاف حسین صاحب ہوں یا کوئی اور ہو, کہ سامراجی قوتیں پاکستان کو توڑنا چاہتی ہیں, تو وہ واحد سامراجی قوت ہے یا سب کے نقطۂ نظر سامراجی قوت کے بارے میں بھی الگ الگ ہیں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. یہ ٹھیک ہے, ایک بہت بنیادی سوال ہے کہ سامراجی دشمن اکیلا ہے یا اس کے ساتھ اس کے ہم نوا جو ان کے تمام ڈیزائنز میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں, یا وہ جن کے ساتھ ہوتا ہے, خاص طور پہ اسرائیل اور بھارت معروف ہیں. یہ ایک اہم سوال ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اب اس وقت اس سے بھی زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے, باہر سے تو جو بھی دشمن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, لیکن کیا خود ملک کے اندر سے بھی لوگ اس دشمن کا ساتھ دے رہے ہیں؟ یہ اتنا بڑا ایک بگ بینگ تھا, ایک اتنا بڑا زلزلہ جس سے آنا چاہیے تھا ہمارے ملک میں, کہ آپ کا ایک مسلمان بھائی وہ سر پہ اللہ کی آخری کتاب رکھ کے یقیناً حلف اٹھا کے مسلسل تکرار کے ساتھ بار بار اپنے ہوش و حواس کے ساتھ قسم اٹھا کے یہ کہہ رہا ہے کہ میری اس بات پر اعتبار کرو, اور یہ بات مکمل طور پہ سچ ہے. اور انہوں نے اس میں خاص طور پہ آپ نے دیکھا کہ الطاف کا نام بھی لیا. اچھا, الطاف حسین صاحب نے اس کے بعد مسلسل کئی گھنٹے تک پاکستان کے پورے میڈیا کو اپنی مٹھی میں بند کیے رکھا, لیکن تمام باتیں کی, اس ایک بات کا جواب نہیں دیا, اس کا ذکر تک اپنی زبان پر نہیں لائے کہ مجھ پر جو الزام تھا اس میں کوئی صداقت ہے,
یہ ایک بندے نے سر پہ قرآن کریم رکھ کے جو قسم اٹھائی ہے, ڈرامے کرتے رہے اور بہت سے گانے بھی اور رقص و وہ تمام اشارات بھی کرتے رہے, لیکن یہ جو ایک بنیادی بات تھی جس کی بنیاد پر ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ چلنا چاہیے, یہ اس سوال کا جواب انہوں نے نہیں دیا. بیرونی دشمن سے نمٹ سکتے ہیں, لیکن بیرونی دشمن ہمیشہ اس وقت کامیاب ہوتا ہے کہ جب اندرونی طور پہ لوگ ان کا ساتھ دیں. اب یہ صاحب جو ہیں, انہوں نے اس سوال کے جواب میں, مرزا صاحب کی بات کے جواب میں, وہ ساری فلسفی بتائی جو کہ یہ گناہگار بھی, خاص طور پہ جس نقشے کی بات کی, میں اپنے لیکچرز کی سیریز آپ کو دے سکتا ہوں جو آج سے 3 سال پہلے میں نے جماعت اسلامی کے مختلف لیول کی لیڈرشپ ٹریننگ ورکشاپس میں وہ تمام لوگوں کو بتایا ساری صورتحال کہ کیا چیلنجز ہیں ہمیں درپیش, لیکن یہ اس سے بھی پہلے کا نقشہ ہے. وہ تمام بات تو کی, گویا کہ انہوں نے مرزا صاحب کے آدھے بیان کی تصدیق کی کہ ہاں واقعی وہاں پہ گویا کہ یہ بات ہوئی ہوگی کہ جسے انہوں نے اپنے مائی باپ قرار دیا کہ وہ ہمارے ملک کو توڑنا چاہ رہا ہے, اس بات کی تصدیق اور اس کی تائید کے لیے انہوں نے بہت سارے ریفرنسز اور نقشے کو بھی جو دکھا سکے جو نہیں نظر آیا وہ بات کی. لیکن جو اصل بات تھی اس کے بعد کہ جس میں انہوں نے کہا کہ میں اس ڈیزائن میں اس کے ساتھ ہوں, اس بات کا کوئی جواب تک نہیں انہوں نے دیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل درست تھے, اور اس بات کو کل خود اس وقت کی موجودہ حکومت کے پیر مظہر الحق صاحب نے اس کی گویا کے تصدیق کر دی جب انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب کے بیان کی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. وہ حکومت میں اپنی بہت ساری مجبوریوں کے اس کی وجہ سے اگر ہو سکتا ہے کہ اس کا انکار نہیں کر سکے یا اس کا واضح طور پہ جواب نہیں دے سکے, لیکن بات تو ساری دنیا کے سامنے آ گئی کہ ایک شخص اور اس کے ہاتھ میں جتنے بھی, اب وہ ایک شخص نہیں ہے, اصل میں آپ ان کی ساری پولیٹکس اگر دیکھیں, جب انہوں نے آغاز کیا اس وقت پنجابی پختون اتحاد کا قتل عام کر کے انہیں مہاجروں میں مہاجریت کیا تعصب پیدا کیا, اور اس وقت مشکل میں ہیں تو پھر وہی تعصب ابھارنے کی بات کر رہے ہیں. آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, آپ پاکستان کے کسی ایک سنگل میڈیا مین سے پوچھ لیں کہ کیا وہ آزادی سے ان صاحب کے بارے میں یا ان کے پارٹی کے بارے میں کوئی بات کر سکتا ہے. یہ کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت بھی, حج ہمارے مسلمانوں کا سال میں ایک اہم ترین واقعہ ہوتا ہے, عید اسی طرح لیلۃ القدر, تمام چیزیں, کسی ایک موقع پہ پاکستانی میڈیا چینل نے یا دنیا کے کسی میڈیا نے اسے چند منٹ سے زیادہ کوریج نہیں دی ہے, لیکن وہ موصوف کے غسل خانے سے جانے سے اور باتھ روم سے نکلنے اور گھر سے باہر قدم رنجا فرمانے سے لے کے رات گئے تک کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس کو تبدیل کر سکے ان کے اس پروگرام کو, کیونکہ باؤنڈ ہیں, کیونکہ ان کی گرفت میں. میں ان لوگوں کے عینی شاہد ہوں, ان کے زبان سے ان گناہگار کانوں نے یہ بات سنی ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہاری بیٹی کہاں پڑھتی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ تمہارا گھر کہاں ہے, اس لیے جب تم سکرین پہ جاؤ تو ذرا سوچ سمجھ کے بات کرنا. اصل یہ جب تعصبات اور اس طرح ایک دہشت کی فضا قائم کر دی جاتی ہے تو پھر بیرونی استعمار کا ایجنڈا اور اس کے عزائم, وہ انہیں سہولت ملتی ہے. اب اس کی وجہ سے آپ دیکھیں پورے پاکستان کو گویا کہ لڑا دیا گیا ہے یا آپس میں لڑایا جا رہا ہے. اب وہ مہاجرت کی بات کر رہے ہیں, ذوالفقار مرزا صاحب وہ کہتے ہیں جی کہ وہ سندھی عوام کے تحفظ کے لیے اور ان کے لیے بات کر رہے ہیں. یہ ہم ایک قوم تو گویا کہ نہ رہے پھر, ہم تو ایک امت کی بات کرتے تھے. ہمیں اس سے بھی آپ سنگین بات اور دیکھیے کہ ہم جس ملک کو, چلیے آپ تیمنن آپ برکت ہی کے لیے کہہ لیں کہ ہمارا ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر قائم رہ سکتا ہے, نہیں وہ اس بنیاد کو ڈھانے کے درپے ہیں کہ نہیں یہ بات نہ کرو کہ یہ پاکستان کا تعلق کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہے. یہ کتنے کراچی میں اور حیدرآباد میں لوگ ہیں کہ جن کے آبا و اجداد صرف اسی کلمے کی کشش کی وجہ سے وہ وہاں سے ہجرت کر کے اپنا سب کچھ چھوڑ کے وہ یہاں اس پاکستان میں آئے, لیکن آج ان کے حقوق کے دعوے دار اور ان کے محافظ ہونے کے دعوے دار وہ یہ تمام باتیں کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, میں آپ کے توسط سے ایک بہت اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ میں اپنی بات طویل ہو رہی معذرت چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورا پاکستان من حیث القوم وہ توہین قرآن کا مرتکب ہو رہا ہے, کیونکہ ایک صاحب نے قرآن سر پہ رکھ کے قسم اٹھا کے ایک بات کی ہے. اب اگر ہم اس قرآن کی اس گواہی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو ہم توہین قرآن کے مرتکب ہو رہے ہیں. اگر وہ غلط ہے تو آپ اس کے جواب میں اپنا اپنی بات پیش کیجئے اور آپ بھی قسم اٹھائیے، اور اگر اس کی بات غلط ہے تو یقیناً ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا اس شخص پر، اور دیر یا دور نہیں بلکہ جلد اور ابھی ہوگا. لیکن اگر اس کی بات سچی ہے اور ہم ادھر ادھر کی بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ وہ زرداری صاحب کے کہنے پہ بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، وہ ان کا چونکہ اختلاف ہو گیا تھا، انہیں دھمکی دی گئی تھی، ان کے کچھ پتہ نہیں کیا کوئی سیکنڈل لائے گئے تھے، یا وہ صاحب جو ہیں وہ شراب پیتے ہیں فلاں کر، جو اصل بات ہے ہمیں اسی ایجنڈے پہ اسی اصل بات پہ. یہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں، اور صرف میں یہ اپنی بات نہیں کر رہا ہوں نعوذ باللہ کہ میں اپنی شخصیت کا دعویٰ کروں، لیکن بہت سارے بزرگ یہ کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ پاکستان پر اس وقت اللہ کا ایک عذاب مسلط ہے. یہ قتل و خون کے حوالے سے دیکھ لیں، یہ آئے دن آفتوں اور آسمانی آزمائشوں کے حوالے سے دیکھ لیں، اور کراچی میں تو اس سے بھی زیادہ آئے دن سو سو افراد کو ٹارگٹ کلنگ کی نظر کر دیا جاتا ہے، اور اس قتل عام کی پوری فائل صرف ایک لیبل لگا کے بند کر دی جاتی ہے کہ ٹارگٹ کلنگ ہے یا یہ خودکش حملہ ہے. پھر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، کسی کا باپ بھی اس کو نہیں سمجھتا کہ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس کی کوئی چھان بین کروں، میں اس کی تحقیق کروں. قرآن کریم کہتا ہے کہ قصاص کی زندگی ہی سے تم بچ سکتے ہو. ہم نے ان تمام چیزوں کو بالکل اجازت دے دی ہے کہ قتل عام کرو، ٹارگٹ کلنگ ہے، اور آپ اپنے مفادات پورے کرو. میں سمجھتا ہوں اس وقت ایک دوراہے پہ کھڑا ہے پورا ملک اور ہماری پوری قوم، اور اس وقت اگر ہم نہ سنبھلے تو پھر خدا نخواستہ اس سے بھی زیادہ سنگین عذاب کا سامنا کرنا ہوگا.
جی بہت شکریہ آپ کا. رحسانی صاحب، پاکستان کی شہرگ، معاشی شہرگ کہا جاتا ہے کراچی کو، اور اس وقت سب سے زیادہ مظلومیت کا شکار یہی شہر ہے. آپ دیکھیں کہ جیسا کہ ابھی غفار عزیز صاحب نے فرمایا کہ سو سو لاشیں ایک دن میں ظاہر ہے، کسی کے بھائی، کسی کے شوہر، کسی کے بیٹے، کسی کے پیارے. لیکن دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت کھل کے اب تک میدان میں نہیں آئی ہے کہ ہم سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم اس کو روکنے کے لیے. میں بہت ہی جسارت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، خواہ جماعت اسلامی ہو، البتہ چونکہ اس کے نام کے آگے اسلامی لگا ہوا ہے، اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. یوں تو سبھی جو جماعتیں ہیں اس میں سبھی ماشاءاللہ سے مسلمان ہیں، سبھی اللہ اور اس کے رسول کے نام لیول ہوگا، یا پیپلز پارٹی ہو یا ایم کیو ہو یا آپ جو بھی. کیوں آگے نہیں بڑھتی کوئی جماعت اس طرح سے کہ ہم قربانی دے کر اس شہر کے امن و امان کو بچانا چاہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا
تھوڑا سا ذوالفقار مرزا صاحب اور الطاف حسین کے بات پہ تھوڑا سا ایک منٹ لوں گا. ذوالفقار مرزا صاحب نے جو بات کی قرآن سر پہ رکھی، اس کا جواب الطاف حسین کو دینا چاہیے تھا ایک منٹ میں. قرآن سر پہ رکھ کے کہتا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اور اتنا پانچ گھنٹے کا تقریر کا ضرورت نہیں، بلکہ انہوں نے قرآن کے ساتھ مذاق کرنے کے بعد پورے بحث کا رخ تبدیل کرنے کی کوشش کی. کہیں کا جنا سیکولر ہے، کہیں کا لا الہ الا اللہ کے نام پہ یہ ملک نہیں بنا ہے، کہیں مختلف انہوں نے آزاد بلوچستان کے ایشو، مطلب ایشو یہ نہیں تھا. جواب لوگ الطاف حسین سے مانگ رہے تھے کہ کیا ذوالفقار مرزا کے الزامات سچ ہیں یا جھوٹ ہیں، اس میں ایک سیکنڈ لگتا، مگر وہ نہیں دے سکا. تو مزید لوگوں کے شکوک اس شخص کے بارے میں بڑھے ہیں، بلکہ اب یقین ہوا ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب نے سچ کہا تھا. کراچی بہت عرصے سے ایک معروف بندر رہا ہے اس خطے میں، اور اس کے پرانے مکین بلوچ اور سندھی رہے ہیں اور کچھی لوگ رہے ہیں. جب پارٹیشن ہوئی تو لوگ وہاں سے تشریف لائے، ہندوستان سے نقل مکانی کر کے آئے. کراچی کے شہر حیدرآباد میں اور باقی سندھ اور باقی صوبے میں تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ اندرون سندھ برادری سسٹم ہے، یعنی ایک شخص کا دفاع قانون کے ساتھ ساتھ سماجی قوت بھی کرتا ہے، اور باقی صوبوں میں قبائل ہیں اس قسم سے. مگر کراچی کے لوگ اتنے مظلوم ہیں کہ وہاں کوئی اس قسم کا کوئی طاقتور سوشل سیٹ اپ نہیں، تو ان کو یرغمال بنا لیا گیا تاکہ وہ لوگ جن کے مقاصد سامراج کے مفادات کے تحفظ کے لیے، انہوں نے بڑے آسانی سے لوگوں کو یرغمال بنایا اور ٹارگٹ کلنگ کا نشان بنا کے ان کے زبردستی ووٹ بھی لیتے ہیں. یقیناً پولیٹیکل پارٹیز نے اس شدت سے اس بات کو یا محسوس نہیں کی یا اٹھایا نہیں، مسئلے تھے ان کے شکار رہے. اور وکٹم اس دہشت گردی کا شروع میں جماعت اسلامی بھی رہا اور پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ ہم دونوں کا بیس یہ شہر رہا ہے، پولیٹیکل بیس.
جی جی
رہے دونوں رہے ہیں. مگر یہ ہوا کہ اس شدت سے نہیں. اور یہاں مشرف کے دور میں تو حد یہ ہوا کہ باقاعدہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اجازت نامہ لے کے آنا پڑتا تھا. مثلا میں 18 اکتوبر کے جلوس میں محترمہ شہید بینظیر بھٹو کے ساتھ تھا اور کوئی 40 لاکھ کا مجمع تھا اور جلوس مزار قائد کی طرف جا رہے تھے, دھماکہ ہوا, میں بھی زخمی ہوا, 170 لوگ مارے گئے. پھر 12 مئی ججز کے اس پہ ہوا. عمران خان کو تو بالکل ہی چھوڑا نہیں وہ وہاں پہنچنے کے لیے, مگر ریاست نے بھی کبھی اس بات کو محسوس نہیں کی. یعنی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ساتھ ریاست کا اپنا ایک حیثیت ہوتا ہے, کہیں بھی ان کو دخل اندازی یہ نہیں کی. پہلے مرتبہ یہ بات جس شدت سے اٹھا وہ ذوالفقار مرزا صاحب نے محسوس کی, اندرونی حالات دیکھے, کیونکہ وہ انٹیریئر منسٹر تھے اور ان کو سیکنڈ کرنے والا شخص میں تھا. کیونکہ بنیادی طور پہ کراچی کا جو سیاسی معاملات تھا وہ سندھ کا تھا, سندھ سے ہی انیشیٹ ہونا چاہیے تھا. مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آتے مسلطیں تھیں یا ہم بھی کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ ملے ہوئے تھے, مگر سیکنڈ کرنے والا شخص میں ہوں اپنے پارٹی کے اندر سے, کیونکہ مجھے یہ بہت یعنی احساس سا ہے کہ ہمارے دوست اردو بولنے والے ہیں اور ان کو یرغمال بنا دیا گیا ہے. الطاف حسین نے یہاں ایک علیحدہ سا بات کی کہ اردو بولنے والے مرتے ہیں. میں ان کے جواب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب عمران فاروق کا قتل لندن میں ہوا تو کراچی میں اردو بولنے والے مرے. ہم بھی اردو بولتے ہیں, آپ بھی اردو بولتے ہیں, پشتو سپیکنگ بھی اردو بول, ہم سارے اردو بولیں. حالانکہ اگر قتل کراچی میں ہوتا تو اس رد عمل کو ہم سمجھتے, کیونکہ ایک ٹارگٹ اس قسم کا تھا کہ پاکستان کے حالات کو کسی نہ کسی بہانے خراب کرنا ہے. میں کہتا ہوں کہ اردو بولنے والے ہم سب ہیں, ہم سب مرے. انگلش بولنے والوں کو مرنا چاہیے تھا کیونکہ قتل لندن میں ہوا, کیونکہ ان کا ایک خاص ٹارگٹ ہے کہ اس اکنامیکل ہب کو کنٹرول کیا جائے یا اس کو خراب کیا جائے, کیونکہ پاکستان اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی قوت ہے اور سامراجی دنیا کبھی بھی کسی اسلامی قوت کو یہ برداشت نہیں کرتے. ان کے پاس ایٹمی قوت ہو, لیبیا آپ کے سامنے ہے, ایران کے ساتھ ان کے جو سینکشنز ہیں, پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں, کیونکہ ان کا ضرورت اس وقت پاکستان کا سرزمین ہے, تو وہ انڈائریکٹ پاکستان کے حالات کو خراب کر کے اس کے اقتصاد کو اس نہج پہ لانا چاہتے ہیں تاکہ ایک دن پھر یہ سامراجی قوتیں کریں کہ پاکستان معاشی طور پہ اتنا بدحال ہو گیا ہے کہ وہ اپنے ایٹمی صلاحیت کی حفاظت نہیں کر سکتا اور وہ اپنے اس ایٹمی صلاحیت کو حاصل کر لیں اور پاکستان کو نہتھا کر لیں.
بہت شکریہ. اس وقت چلتے ہیں کراچی جہاں پر ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینیٹر طاہر مشدی, ایم کیو ایم کے رہنما. طاہر مشدی صاحب السلام علیکم.
السلام علیکم جی.
طاہر مشدی صاحب یقیناً آپ نے گفتگو سنی ہوگی, جناب لشکری رئیسانی صاحب سینیٹر یہاں موجود ہیں اسٹوڈیو میں اور جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما عبدالغفار عزیز صاحب, ان دونوں نے اپنی گفتگو میں یہ سوال اٹھایا کہ الطاف حسین صاحب نے اپنی جو پریس کانفرنس کی طویل, اس میں ذوالفقار مرزا کے الزام کا جواب کیوں نہیں دیا. بہت سی باتیں کی لیکن یہ نہیں کہا کہ ہاں ان کا جو الزام تھا اسے میں قبول کرتا ہوں یا رد کرتا ہوں, اس پہ انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی, جس سے یہ بات ثابت ہوتی البتہ ان لوگوں کے بقول کہ وہ اس طرح سے گویا تصدیق کرنا چاہتے ہیں. یعنی ان کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے جواب کیوں نہیں دیا, آپ اس بارے میں کچھ کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے الطاف حسین بھائی جو ہیں وہ پاکستان کی تیسری یا چوتھی یا جیسے آپ سمجھیں سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں, پاکستان کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں. ہماری بہت بڑی پارٹی ہے, 25 MLAs ہیں, 55 MPAs ہیں, 6 سینیٹرز ہیں, اور انہوں نے کسی وقت بھی یا پاکستان کی جو پیدا قومی موومنٹ نے کسی وقت بھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ الطاف حسین صاحب ایک MPA وہ بھی آؤٹ آف جاب MPA جو ایک سابق منسٹر جس کو نکالا گیا اپنی پارٹی والوں نے, وہ پہلے اس کو ہوم منسٹری سے نکالا, اس کے بعد کوئی بھی منسٹری سے نکال کے یا جو بھی آپس میں لڑائی ہوئی دوستوں میں ہوئی یا پارٹی میں ہوئی, وہ ایک ناراض آدمی, اور جو پاکستان میں نکالا جاتا ہے وہ روتا ضرور ہے اور پھر وہ ہر قسم کی حرکتیں ضرور کرتا ہے. مگر اس کو یہ لوگ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اتنا بڑا لیڈر ایک MPA یا سابق MPA, اگر وہ سچا ہے تو ابھی تک سابق ہونا چاہیے, ہم نے سنا ہے کہ ابھی تک ریزائن ہی نہیں کیا MPA شپ سے, تو اس کا کیوں جواب دیں گے اور کس نے کہا تھا کہ وہ جواب دیں گے اور کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جواب دیں گے؟ تب بھی کوئی ہمارے آدمی پاکستان میں اگر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو اوپر الزام لگاتے ہیں تو کیا آصف علی زرداری صاحب جواب دیتے ہیں؟ یا میاں نواز شریف صاحب کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے تو کیا میاں نواز شریف صاحب جواب دیتے ہیں؟ بھائی ہمارے پاس 55 ایم پی ایز ہیں، وہ ان میں سے ایک ہمارا بھی کوئی ان کو جواب دے دے گا؟ یہ اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے بتانا اور اس کو ایک بڑا ڈرامیٹک چیز بنا دینا، ان کی جو پریس کانفرنس تھی اٹ واز اے پریس کانفرنس آف اے لیڈر، اور جس طرح ایک لیڈر کی پریس کانفرنس ہوتی ہے اس طرح پاکستان کی میڈیا نے اس کو براہ راست کیا. اب انہوں نے جو ڈسکشن کرنی تھی، جو بات کرنی تھی، وہ تو یہ لوگ نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے بتا دیا کہ جی یہ جو ہر آدمی تھوڑے سے عوام کو خوش کرنے کے لیے وہ پاکستان کا ہر لیڈر کہتا ہے کہ جی بین الاقوامی سازش ہے، کیونکہ پاکستان کی غریب عوام، ان پڑھ عوام زیادہ تر گاؤں میں یا دیہات میں یا اس میں، ان کو نہیں پتا، ان کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، ان کے پاس کتابیں نہیں ہیں، ان کے پاس میگزینز نہیں ہیں، ان کو نہیں پتا، ان کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. الطاف حسین بھائی نے آرام سے، پیار سے، محبت سے سارا سمجھایا کہ جی واقعی سازش ہے، واقعی یہ پاکستان کو توڑنے کی سازش ہے، اور جب تک الطاف حسین بھائی زندہ ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ کے اردو سپیکنگ، پنجابی سپیکنگ، پختون سپیکنگ، بلوچ سپیکنگ، ہر زبان کے لوگ جو کہ متحدہ قومی موومنٹ میں، جب تک وہ زندہ ہیں، یہ نہ امریکہ پاکستان کو کوئی نقصان دے سکے گا اور نہ کوئی دوسری بیرونی طاقت یا کوئی دشمن پاکستان کو نقصان دے سکے گا. آن فیس ویلیو کیوں نہیں دیتے؟ جب باقی لیڈروں کو آپ آن فیس ویلیو لیتے ہیں تو الطاف حسین بھائی کو کیوں نہیں لیتے؟ دوسری بات یہ کہ میں سن رہا تھا کہ یہ جمال بنانا اور یہ بنانا، بھائی دیکھیے بڑے آسان ہے، وڈیرا شاہی جب سے پاکستان بنا ہے، یہ وڈیرے، یہ جاگیردار، یہ زمیندار، یہ نواب، یہ سردار، انہوں نے تو اپنے اپنے ٹرائب کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے، کیونکہ وہ ٹرائبل سسٹم میں ہے، ٹرائبل سسٹم میں رہتے ہیں، وڈیرا شاہی میں رہتے ہیں، زمینداری ان کی ہے، وہ بےچارے مظاہرے ہیں. مگر الطاف حسین بھائی کے زیادہ تر لوگ، چاہے میرے جیسے پنجابی ہوں، چاہے ہمارے پختون بھائی ہوں، چاہے ہمارے گلگت کے بھائی ہوں، جو کہ سارے متحدہ قومی موومنٹ میں ہیں، اور کراچی میں بھی ہم لوگ سارے کے سارے دوسری قومیں جو بستی ہیں ہم لوگ وہاں رہتے ہیں، اگر وہ لوگ سارے کے سارے پڑھے لکھے ہیں، کوئی ہماری پارٹی میں آپ کو ایم اے، بی اے، بی ایس بی، ایم بی اے، یہ بی بی اے کے کام آپ کو ہمارے بہت مشکل سے ملے گا کوئی ان پڑھ آدمی جو کہ الطاف بھائی کو فالو کرتا ہے. تو ان کو پڑھے لکھے کو، ایجوکیٹڈ کو یرغمال بنانا بہت مشکل ہے، یا ایون بیوقوف بنانا بہت مشکل ہے. تو یہ آپ سمجھیں کہ جو ان کی فالوئنگ ہے الطاف حسین بھائی کی، وہ ایک ایجوکیٹڈ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس ہے، اور یہی دکھ ہے، یہی دکھ ہے وڈیرا شاہی والوں کو، پرانے اسٹیٹس کو والوں کو، وہ یہ نہیں چاہتے کہ کسی نہ کسی طرح یہ مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس ہم لوگ آ کے دکھا دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ چینج آئے گا پاکستان میں.
جی میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں، آپ ٹیلی فون لائن پر موجود رہے گا. اس وقت میں اگلا سوال کروں گا جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما جناب عبدالغفار عزیز صاحب سے. عبدالغفار عزیز صاحب، آپ نے ان کی گفتگو سنی، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں یہ ریت ہے، یہ رسم ہے، یہ رواج ہے کہ جو پارٹی کا قائد ہوتا ہے وہ دیگر پارٹیوں کے جو نچلے سطح کے لیڈران ہوتے ہیں یا عہدیداران ہوتے ہیں، ان کا جواب وہ نہیں دیتا، بلکہ اسی سطح کے لیڈران جواب دیتے ہیں، اور وقت پڑے گا تو ایم کیو ایم کے جو اور ایم پی ایز ہیں یا ایم این ایز ہیں وہ جواب دیں گے ذوالفقار مرزا کے الزامات کا. ایک اور دوسری بات ہے کہ خود وزیراعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے میرے سامنے بات لکھی ہوئی ہے، موجود ہے، کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ سیاسی حقیقت اور عوامی طاقت ہے، اور اس کے اوپر بھروسہ ہمیں کرنا چاہیے اور ہم کرتے ہیں. تو ان کی گفتگو کے تناظر میں اور خود وزیراعظم صاحب کی گفتگو کے تناظر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی بہت شکریہ. دیکھیں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایک عام صحابی اٹھ کے آپ کی مجلس میں کہتا ہے کہ اے رسول اعظم، آپ نے مجھے ایک بار چھڑی ماری تھی، میں اس کا قصاص لینا چاہتا ہوں. آپ فوراً اپنی پشت آپ کو ان کے سامنے کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، مجھے جب آپ نے چھڑی ماری تھی تو میری پشت پہ کرتا نہیں تھا. تو آپ بھی اپنا کرتا اٹھا دیتے ہیں، اور پھر یہ تو اس صحابی کا وفور محبت سے آپ کی پشت کو بوسا دینا تھا، وگرنہ آپ نے تو اپنے آپ کو اپنے ایک عام صحابی کے سامنے پشت سامنے کر دی کہ انتقام لے لو مجھ سے اگر میں نے تمہیں مارا تھا. اگر یہ اس طرح کی ذہنیت ہوگی کسی شخص کی، میں کہتا ہوں کہ کسی کا اگر کوئی چپڑاسی بھی، یہاں پہ بات کسی ایک فرد کی نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ قرآن کریم پر قسم اور حلف اٹھانے کی ہو رہی ہے، ایک چپڑاسی بھی اگر آ کے مجھے یہ کہتا ہے، گواہی دیتا ہے، دنیا کی کسی عدالت میں جا کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ یہ انسان مجھ سے کمتر ہے اس لیے میں اس کی گواہی نہیں قبول کرتا اور میں اس کا جواب نہیں دیتا. تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یکساں برابر پیدا کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جاہلیت کی تقسیم ہے جسے میں پاؤں تلے رونتا ہوں کہ کوئی تم میں سے بڑا ہے اور کوئی تم میں سے چھوٹا ہے. اور پھر عملاً آپ دیکھیں، الطاف حسین نے تمام اپنی پریس کانفرنس میں مرزا صاحب کے الزامات ہی کا جواب دینے کی کوشش کی ہے. یہ جو ساری امریکہ کے ڈیزائنز کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، وہ مرزا صاحب ہی کی آدھی بات کو تصدیق کرتے ہوئے اس کا جواب دیا ہے، لیکن جو اصل بات تھی اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا. وہ ان میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ قرآن کریم ہاتھ میں تھاما بھی تھا تو وہ یہ کہہ دیتے کہ یہ قرآن کریم میرے ہاتھ میں ہے، میں نے یہ نہیں کہا اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کو توڑنے والوں کے ساتھ میں نہیں ہوں. اور پھر کل ایک اور گواہی اس پہ مل گئی، پیر مظہر الحق صاحب نے بھی پیپلز پارٹی سے، آپ پی ایم صاحب کی بات کر رہے ہیں، ان کی اپنی مجبوری ہوگی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی بنیادی طور پہ ہماری اصل بیماری ہے. اس سے پہلے آپ نے کہا کہ کوئی سیاسی جماعت ان کا جواب نہیں دیتی ہے، یہ تو ان کے اول روز سے یہ تمام باتیں مسلسل دہرائی جا رہی ہیں کہ قتل اور خون اور بوری بند لاشیں اور بھتا اور یہ جو فائرنگ ہے، یہ کبھی سیاست کا رویہ اور وتیرہ نہیں ہو سکتا. اس سے کبھی کوئی ملک یا قوم یا کوئی شہر وہ جو ہے وہ امن و امان اور ترقی کی راہ پہ نہیں چل سکتی ہے. اب یہ دیکھیں، اگر کوئی یہ کہے گا جی کہ وہ، اور پھر عملاً تو کتنا عرصہ گزر گیا ہے، ان کی ساری ایم پی ایز بھی، وہ پوری جو کیا ان کی کمیٹی ہے وہ بھی سٹیج پہ آ کے انہوں نے اپنی رونمائی کی، ان میں سے بھی کسی صاحب نے مرزا صاحب کی اصل بات کا جواب نہیں دیا. چونکہ کوئی جواب دے نہیں سکتا ہے اس کی، ان کی اس بات کا اور اس گواہی کا. اور میں آپ سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، اب پوری قوم کی طرف سے یہ ذمہ داری سپریم کورٹ پر عائد ہوتی ہے کہ مرزا صاحب کی پوری ویڈیو ان کے پاس ہے، ان کی پوری گفتگو ان کے پاس ہے، وہ اس کی روشنی میں قرآن کریم کی اس گواہی کو قبول کرتے ہوئے اس شخص کو وہاں سے بلائے اور انہیں کٹہرے میں کھڑا کرے. حضرت علی ابن ابی طالب جیسا شخص تو جا کے وہ قاضی کو اس لیے معطل کر دیتا ہے کہ میں خلیفہ وقت ہوں، لیکن میں جب تمہارے عدالت میں ایک عام گواہ کی حیثیت سے آیا ہوں تو یہ تمہیں نہیں چاہیے تھا کہ آپ میری خاطر کھڑے ہوتے، یہاں پہ میں اور مدعی دونوں برابر ہیں. لیکن یہاں پہ کسی ایک شخص کو اس طرح مافوق الفطرت چیز بنا دیا جائے گا کہ کوئی، اچھا اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ نون لیگ کے ایک صاحب نے کوئی ایک آدھ لفظ کہہ دیا تھا ان موصوف کے بارے میں، پوری پارٹی جو ہے انہوں نے گویا کہ پورے ملک کو آگ لگا دینے کی بات کر دی. لیکن اب جب قرآن کریم کی قسم اور حلف ان کے سر پہ ہے تو کہتے ہیں جی کہ ہم اس چھوٹے بندے کا جواب نہیں دیتے ہیں. یہ پوری ذہنیت، وہ بات تو کر رہے تھے جی کہ یہ وڈیرازم ہے اور سرمایہ داری نظام ہے اور یہ لوگ کسی کی بات سوچ نہیں سکتے ہیں اور قتل عام کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ ایک عام لوگ، وہ ایم پی اے کے لیول کا ہم جواب نہیں دے سکتے ہیں. چونکہ کوئی بات ہے نہیں اس لیے کوئی بات بننی پڑتی ہے. لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کسی قوم کو ایک بات کا مجھے مشہدی صاحب کی بات سے مکمل طور پہ اتفاق ہے کہ کبھی ہمیشہ کے لیے کسی ایک شخص کو یا پوری دنیا کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. ان کی وہ جو سحر تھا وہ بالآخر ختم ہونا تھا اور اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ پاکستان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ انہیں بھی حقائق ان کے سامنے آ جائیں گے.
جی بہت شکریہ آپ کا. ویسانی صاحب، بات چلے گی تنازع، مجھے یہ کہ ختم ہو، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے لیکن بہت ہی آ رہا ہے. عمائدین اکابرین، چاہے وہ سیاسی ہوں، مذہبی ہوں، سماجی ہوں، کب آگے بڑھیں گے اور ان کی ذمہ داری کب کھل کر سامنے آئے گی؟
افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو تنازع یا جو بحران اس وقت پیدا ہوا ہے وہاں بہت سارے اہم قوتوں نے جن کے پاس اختیار ہے انہوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا یا اس حیثیت سے کردار ادا کرنے کی کوشش نہیں کی. لیکن میں بار بار کہتا رہا کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو پہل کرنا چاہیے ان کی لیڈرشپ کو اور یہ سارے بحران کو سے سیاست کو اور ملک کو نکالنے کے لیے پہل کرے, پاکستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کرے اور ہم ایک ڈائلاگ کریں اور بات چیت اور اس معاملے کو سیاہ و سفید کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکے. اس وقت تو ہوا نہیں ہے لیکن ان وقت کے ساتھ ہوگا, کیونکہ پچھلے کئی دہائیوں سے کیونکہ پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ رہا ہے اور یہاں سسٹمیٹک الیمینیشن آف لیڈرشپ رہی ہے, اس میں ہمارا ریاست کے ڈکٹیٹرز رہے ہیں, بین الاقوامی قوتیں رہے ہیں, یقیناً ایک خلا سا تو ہے مگر کبھی بھی یہ نہیں کہ مکمل خلا ہے. کہت رجال تو مکمل نہیں ہے, لیڈرشپ کہیں نہ کہیں ہے, بھلے گمنام ہے اور وہ کل اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ اور ہمارا ریاست اس بات کا نوٹس لیتا اور آج سیاہ و سفید لوگوں کے سامنے رکھتے تاکہ ہم پھر آگے بڑھتے, وہیں وقت ایسا لگ رہا ہے کہ وقت کھڑا ہے. میں ساتھ ساتھ ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ طاہر مشردی صاحب میرے انکل ہیں اور میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں, پچھلے کچھ دنوں سے مجھ سے ناراض ہیں اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ ان کا ناراضگی بجائے ان کا پارٹی ہے اور بڑا خطرناک پارٹی ہے اور کسی کو بات کرنے بھی اپنے لیڈرشپ کے بارے میں نہیں دیتا, مگر ان کا بھی حق بنتا ہے کہ کسی ایک چلے ذوالفقار مرزا کے پائے کے کسی شخص کو ان کے سامنے کھڑا کرے, الطاف حسین ان کو اختیار دے اور وہ الفیہ یہ کہیں کہ یہ بات سچ ہے جھوٹ ہے, اس کے بعد عدالت میں چلا جائے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. اور یہاں جہاں ایک تنازع ہے, ایک ٹینشن ہے, لوگ روزانہ ایک ہی بات سن رہے ہیں اور وہ اس بات کے نفسیاتی اثر سے نکلنا چاہتے ہیں, تو یہ حق اس وقت ایم کیو ایم کا ہے کہ وہ قوم کو نکالے اس سے.
غفار عزیز صاحب, ماضی میں تو بہت ہی زیادہ آپ کا اثر و رسوخ رہا ہے کراچی میں, یعنی جماعت اسلامی کا, اور ابھی بھی بہت زیادہ ہے. میں کراچی کی سطح کی بات کروں تو پورے پاکستان میں بہرحال آپ کا اثر ہے, تو ظاہر ہے آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے, آپ لوگ کیوں نہیں آگے بڑھ رہے ہیں؟
نہیں, ہم نے تو ایک تو پہلے دن ہی سے ہم نے سپریم کورٹ, ذوالفقار مرزا صاحب کی پریس کانفرنس کے پہلے دن سے ہم نے وہاں پہ فریق بننے کی درخواست دی ہے اور ہم بھی جماعت اسلامی کی حیثیت سے اس پارٹی میں اب اس مقدمے میں ایک فریق کی حیثیت رکھتے ہیں سپریم کورٹ کی اس ہیئرنگ میں. دوسری, آپ دیکھیں کہ الطاف حسین صاحب کی یہ جو پریس کانفرنس تھی, اس کے بعد سب سے پہلی پریس کانفرنس جس نے کی ہے وہ جماعت اسلامی تھی. الطاف صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک الزام لگایا چار سال کے بعد کہ وہ 12 مئی کی جو فائرنگ تھی اور قتل عام تھا تو وہ جماعت اسلامی کے امیر محمد حسین محنتی صاحب کے گھر میں. محمد حسین محنتی صاحب اس وقت امیر تو کجا کراچی جماعت اسلامی کی کسی ذمہ داری پر فائز نہیں تھے. انہوں نے آج چار سال کے بعد اتنی بڑی پوری دنیا کے سامنے پریس کانفرنس میں اور اتنی اہم پریس کانفرنس میں یہ دعویٰ کر دیا اور الزام لگا دیا کہ وہ امیر جماعت محنتی صاحب کے گھر میں وہ سازش بنی تھی اور انہوں نے اسلحہ تقسیم کیا تھا. سب سے پہلی پریس کانفرنس اس پہ محنتی صاحب نے کراچی میں کی اپنے دفتر میں اور انہوں نے کہا ہے کہ بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے, اس کی کوئی سر پیر نہیں ہے اس الزام کا. اور اسی طرح اس کے بعد بھی مسلسل ابھی یہ جو 9/11 کے حوالے سے پورے ملک میں جماعت اسلامی نے مظاہرے کیے ہیں اس کی 10ویں برسی پہ کے موقع پہ, اس میں بھی تمام جماعت نے, منور صاحب نے کل بھی باقاعدہ پریس کانفرنس میں امیر جماعت نے یہ کہا کہ ہم تو پہلے روز سے یہ رونا رو رہے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو ان سے, ان کے اس نرغے سے ہماری حکومت کی, آپ نے دیکھیں خود پی ایم گیلانی کا وہ موقف بیان کیا ہے, صرف وہ اقتدار کے لوبھ میں, صرف وہ چند ووٹوں کے خراج کی حاصل کرنے کے لیے وہ انہیں اپنے سر پہ مسلط رکھتے ہیں ہر کوئی. صرف یہ نہیں, جب یہ جائیں گے کوئی بھی اور ہوگا, نواز شریف صاحب تھے تو وہ بھی انہی کا دورہ, ان کا یعنی کہ طواف کر رہے تھے, پھر اس کے بعد یہ ہیں زرداری صاحب ہیں, وہ جانتے ہیں کہ حقائق کیا ہیں. ذوالفقار مرزا صاحب اپنی اس پریس کانفرنس سے پہلے 2 دن مسلسل وہاں پہ ایوان صدر ہی میں بیٹھے رہے ہیں اور اسی موقف پہ بحث ہوتی رہی ہے جو بعد میں اب اخباروں میں بھی چھپ رہا ہے, لیکن صدر زرداری صاحب جو ہیں, اور میں اس موقع پہ یہ میں آپ کی اجازت سے لشکری رئیس ثانی صاحب کو اس کا میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں.
ان کے بھائی صوبہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور یہ خطرہ ہو سکتا تھا کہ اگر یہ حق بات کہیں گے کہ ان بھائی کو پریشرائز کیا جائے گا، سینیٹر ہونے کی حیثیت سے پارٹی کی طرف سے پریشرائز کیا جائے گا، لیکن انہوں نے حق بات کہی ہے. اور ان کی اس حق بات کہنے میں ایک اور بہت روشن پہلو یہ ہے کہ یہ جو سامراج کی پوری سازش ہے جس میں اپنے بھی شریک ہیں اور ہو رہے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر وہ خود بلوچستان بھی ہے. بلوچستان کو ملک سے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بلوچستان ہی سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک حق بات پوری قوت کے ساتھ پاکستان اور دنیا کے سامنے وہ بلند کروائی ہے. اور اس پہ ان کا میں انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے یہ ہوا ہے، ان کا شکر بھی انہیں ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. اور اس پہ ثابت قدمی سے پوری قوم کو کہ جو غلط ہے اسے غلط کہیں، چاہے وہ میرا باپ ہو. قرآن کریم کہتا ہے کہ اپنے اقربا پر بھی اگر تمہیں گواہی دینا پڑے ان کے خلاف بھی، تو تمہیں حق بات اور عدل کی بات کہنا چاہیے.
رئیسانی صاحب، آپ نے ذوالفقار مرزا صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد وزیر داخلہ جو موجود ہیں وفاقی رحمان ملک صاحب کے تعلق سے بات کی تھی، اور سیکورٹی کے تعلق سے جو بلوچستان میں جو سیکورٹی کی صورتحال ہے اس کی ذمہ داری ان پر عائد کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ گزشتہ کئی برسوں سے کوئٹہ میں خاص طور پر پورے بلوچستان میں سیکورٹی کی صورتحال بہت اچھی نہیں رہی ہے، تو آپ نے خاص طور پر ان پہ کیوں ذمہ داری؟
دیکھیے بات یہ کہ کئی موقع پہ میں خود ملا ہوں رحمان ملک صاحب کے ساتھ، اور کئی چیزوں کی نشاندہی کی ہے، اور اس امید پہ کہ وہ میرا رہنمائی کریں گے، مدد کریں گے، اور اس ایشو کو، اس مسئلے کو ہم کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے. مگر ان کا عدم دلچسپی نے یہ مجھ پہ واضح کر دیا کہ ان کو بلوچستان کے معاملات کم کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ ان کو بڑھانے میں ان کا خواہش ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ میرے پریس کانفرنس کے تیسرے چوتھے دن انہوں نے بلوچستان پیپلز پارٹی کے ایک شخص کو فون کر کے میرے خلاف پریس کانفرنس کرایا، اور ان سے مسلسل میرے پریس کلپنگز منگواتے رہے. تمام پیپلز پارٹی کے عہدیداروں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اکیلا وہ کھڑے رہے، لیکن ایسے چمچے ونچے قسم کے لوگ تھے. اور 9 تاریخ 10 تاریخ رحمان ملک صاحب خاص تشریف اس لیے لائے کوئٹہ کہ میرے خلاف پریس کانفرنس میں اپنا کردار ادا کر سکیں اور میرے بات کا نفی کریں یا مجھ پہ کوئی الزام لگائیں. لیکن انہوں نے الزام لگایا، میں نے فون پہ پوچھا، وہ 100% جھوٹ ہے. میں ان کو بعض اوقات نشاندہی کرتا رہا کہ اس مسئلے کو اس طریقے سے حل کریں گے، یہ لوگ ہمارے سے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، ٹارگٹ کلرز کو فائننسنگ یہاں سے ہوتی ہے. اس نے کبھی بھی ایک ذرہ برابر بھی اس بات کا دلچسپی نہیں. اور اس کے علاوہ ایک ایشو ہے، میں نے پچھلے دنوں پاکستانی میڈیا پہ بھی کہا کہ اگر میرے ساتھ سامنے وہ بات کریں گے، میں یہ بات بھی پروف کرنا کر سکتا ہوں کہ وہ خانہ جنگی کروانے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہتے تھے، جس پہ ان کو اللہ پاک نے اس وقت تک توفیق نہیں دی.
وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے، میرا خیال ہے کہ 1.5 منٹ. اگرچہ یہ سوال مجھے غفار عزیز صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ کل تک آپ حکمراں جماعت میں تھے، اس لیے میں آپ سے کسی حد تک
جماعت میں ہوں، عہدہ چھوڑ چکا ہوں، میرا ایک ذاتی سا موقف ہے.
میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ منور حسن صاحب جو امیر جماعت ہیں، انہوں نے کہا کہ حکومت سقوط کراچی کی تیاری کر رہی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟
دیکھیے اگر ہم دلچسپی نہیں لیں گے، اور ایز اے پیٹریوٹ اور ایز اے وہ شخص جو پاکستان کے وسائل اور ٹیکسز سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو سکوت کراچی سمیت سکوت بلوچستان بھی خدا نخواستہ ہو سکتا ہے. اگر ہم ایز اے قوم اٹھ کے کھڑے ہو کے فیصلے نہیں کریں گے، یقیناً حکومت کے کچھ مسئلے تھے ہوں گے یا ان کے کچھ مجبوریاں ہوں گے، کچھ کمزوریاں ہوں گے، لیکن اگر ایز اے قوم ہم فیصلہ نہیں کریں گے، پھر ہم سارا قوم اپنے تاریخ کو جواب دے ہو سکتے ہیں.
جی غفار عزیز صاحب، 1 منٹ ہے، اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں میں ناظرین کو یا پاکستان کی قوم کو.
ایک تو یہ رحمان ملک صاحب کے حوالے سے، ابھی جو مصر میں انقلاب آیا ہے، سب سے پہلے جس شخص کو عدالت نے باقاعدہ سزا دی ہے، صرف پہلے ایک مقدمے میں 12 سال کی، وہ وہاں کا وزیر داخلہ تھا. وہ خود لوگوں کو لڑانے کے لیے خودکش حملے کرواتا تھا، یا حملے کرواتا تھا اور اسے خودکش کا نام دے دیتا تھا. تو یہ صرف ایک شخص کی بات نہیں ہے، یہ ایک پورا کریکٹر ہو سکتا ہے کہ جو پورے مسلمان دنیا میں لوگوں کو ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اپنے مفادات کے لیے. لیکن بالکل ٹھیک بات ہے کہ اگر ہم تمام مفادات سے بالا تر ہو کر حکمران اور اپوزیشن، میں خود ایم کے ایم کے بھی تمام افراد کو الطاف حسین صاحب سمیت ان کی غلطیوں پہ، ان پہ اعتراضات اپنی جگہ ہیں، لیکن ان سب کو محب وطن سمجھتے ہوئے ان سے میں اس یہ امید رکھتا ہوں اور یہ اپیل بھی کرتا ہوں کہ باقی تمام سیاست بازی وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جب ملک اپنے گھر کو بچانے کی بات ہو اس وقت اگر فیصلہ نہ کیا جائے تو پھر پوری تاریخ آپ کو غدار ابن غدار کے نام سے یاد کرتی ہے.
بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ نے زحمت کی، ہماری دعوت قبول کی. ناظرین، آپ نے ہمارے دونوں معزز مہمانوں اور طاہر مشیدی صاحب کی گفتگو سنی، اور ظاہر لب الباب یہ ہے کہ سب کو مل کر پاکستان کی سلامتی اور اس کے تحفظ کے لیے کام کرنا چاہیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.